الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان أبو طلحة يجسو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. جیسا کہ پہلے بتلایا تھا کہ بہت سے کلمات جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس نوع کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں, ان کے متعلق کبھی اشکال ہوتا ہے کہ کیا اس طرح بولنا اور ان کلمات کو استعمال کرنا درست اور جائز ہے یا نہیں. تو حضرات محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل عنوان قائم کر کے ان چیزوں کا حکم بتانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب و قول رجل نفسی لکل فداؤ, کہ کوئی آدمی کسی کو یوں کہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو ایسا کہنا درست ہے یا نہیں. تو جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اپنے بلند مقام کی وجہ سے یا اس کے ساتھ جو ادب و احترام اور عظمت کا رشتہ اس کہنے والے کو ہے اس کے پیش نظر وہ اگر اس کا اہل ہے تو اس کے متعلق ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں, کوئی اشکال کی بات نہیں. ہاں اگر وہ اس کا حل نہیں ہے, کوئی بنگن کے لیے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں یہ کوئی بات نہیں, تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا اس صورت میں. یہاں روایت لائے تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا ہیں. حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. تو حضرت ابو طلحہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے تیر کا جو پھیلا ہوتا تھا وہ حضور کے سامنے تیر نکال کے پھینکتے تھے اس طرح بیٹھ کر اور پھر یوں عرضہ کرتے تھے وجہی لے وجہ کل وقاؤ کہ اللہ کے رسول میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے حفاظت بن جائے یعنی اگر آپ کے چہرے پر کوئی چیز آ سکتی ہے حملے کے طور پر کسی نے تیر پھینکا کسی نے پتھر پھینکا کسی نے حملہ کرنا چاہا تو میں اپنا چہرہ آپ کے چہرے کی حفاظت کے لیے پیش کرتا ہوں اور ونفسی لنفسی کل فدا ہوں اور میری جان آپ کے لیے قربان قربان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی موقع ایسا آوے کہ جہاں جس کے اوپر چیز قربان کی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی گویا مصیبت کی چیز ہو تو یہ قربان کرنے والا گویا اپنے آپ کو اس کے بچاؤ کے لیے اور اس کے لیے کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے اس طرح اس کے ساتھ عقیدت محبت اور اس کی عظمت اور اس کی ادب و احترام کا گویا اظہار کیا جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے دیکھو یہاں ساری بتلا دیا یہاں دیکھیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں تو امتی آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ کہے ایسے کوئی بڑا آدمی ہو اور اپنے مقام مرتبہ کی وجہ سے اس کے لیے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو کیا جا سکتا کوئی بیٹا اپنے باپ کو یوں کہے کہ ابا جان میں آپ پر قربان کہہ سکتا ہے کوئی حرج حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زید بن وهب عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال فانطلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحو البقیہ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی پیش کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت تنہ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا لیکن آپ کے انداز سے میں یوں سمجھا کہ شاید کسی کا اپنے ساتھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں اس لیے میں ذرا دور تھوڑے فاصلے سے اور آپ تو چاندنے میں چل رہے تھے چاند کی روشنی میں اور میں جو ہے وہ سائے میں چل رہا تھا یعنی چاندنا جہاں نہیں پڑتا مکان وغیرہ کے سائے ہوتے ہیں وہاں چلنے لگا کافن تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو البقیع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے گئے ون طلب تو اتلو ہو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا فلتفت فرانی چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو مجھے دیکھا حضور نے میں نظر آیا فقال یا ابا ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو قل تو لبیک یا رسول اللہ وسعدی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں وانا فدا ہو کہ میں آپ پر قربان بس یہاں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب میں جو یہ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان اسی کو بتلانا چاہتی ہوں فقال ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ الا من قال ہاکذا وہاکذا فی حق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ مال والے ہیں وہی کم ثواب والے ہیں قیامت کے روز مگر وہ جو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لب کا اشارہ کیا یوں یعنی اس طرح لب کھوبے بھر بھر کے لب بھر بھر کے جو اپنے مال کو فی حق کی نیکی کے کام میں بھلائی کے کام میں خرچ کریں وہ البتہ اس حکم سے مستثنی ہیں یعنی وہ مال والے بھی زیادہ ہیں اور ثواب والے بھی زیادہ ہیں ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو مال والے تو زیادہ ہیں لیکن ثواب والے کم قل تو اللہ ہو رسول عالم میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فقال ہاکذا ثلاثا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی کہ ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ کہ جو لوگ زیادہ مال والے ہیں وہی لوگ قیامت کے روز کم ثواب والے ہیں. البتہ اگر وہ اپنے مال کو اس طرح چاروں طرف نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں تو وہ البتہ اس سے مستثنا ہے. ثم رزلنا احد, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد احد پہاڑ ہمارے سامنے آیا, یعنی آگے بڑھ رہے تھے وہاں احد پہاڑ بھی تھا وہ نظر آنے لگا. فقال یا ابا ذر, رہی ابن سلاس نے پھر ان کو مخاطب کیا کہ ابو ذر, فقلت لبیک یا رسول اللہ وصادق وانا فداؤ, کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میں آپ پر قربان. قال ما یسرنی ان احدا لآل محمد ذهبا فیمسی عندهم دینار او قال مثقال. کہا مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ احد پہاڑ محمد کے گھرانے والوں کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور شام ہوتے ہوتے ان کے پاس ایک مثقال یا ایک دینار بھی بچ جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ مال بھی مل جائے مجھے تو میں اس کو دن ختم ہونے سے پہلے پہلے خرچ کر دوں گا نیکی کے کاموں, اپنے پاس باقی رکھنا مجھے اس کو پسند نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا مزاج اور اپنا ذوق اپنی پسند بتلائی کہ بہت پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جائے تو بھی اس میں سے ایک روپیہ بھی اپنے پاس شام تک باقی رکھنا میں پسند نہیں کرتا اپنے لیے. ثم اراد لنا وادی فاستنطلا, حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک وادی ہمارے سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذرا تیزی اختیار کر, یعنی گویا آپ ذرا رفتار تیز کر کے آگے بڑھے. فزنن تو ان لہو حاجتن, تو میں یوں سمجھا کہ شاید آپ کو کوئی ضرورت ہے اس لیے آپ تیز چلے. فجلس تو علی شفیری وب تعالی, تو میں ایک کنارے کے اوپر بیٹھ گیا اور دیر کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ کھلی ہوئی جگہ آئی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پتھروں کے بیچ میں مجھے بٹھا لیا کہ یہاں بیٹھے ہٹنا مت یہاں سے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے گئے آگے یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی. کال فخشیت والی ہے, کہا دیر ہونے کی وجہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا. محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, دیر ہوئی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو پیش نہیں آئی, کوئی ناگوار بات تو پیش نہیں آئی, کیوں نہیں آئے اب تک, دیر کیوں ہو گئی. ثم سمعته کانہ یناجی رجلا, پھر میں نے آواز سنی کوئی ایسا معلوم ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں. ثم خرج الی وحدہ, اور اس کے بعد تنہا میرے پاس تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ من الرجل الذی کنت تناجی, تو جب آپ میرے قریب تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں, سرگوشی کے انداز میں بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں, کون تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ فقال او سمیتہ, حضور صاحب تم نے سنی؟ یعنی آواز سنی میں بول تو نام کہا جی ہاں. قال فإنه جبرائيل اتانی فبشرنی انه من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو دراصل حضرت جبریل تھے جو میرے پاس یہ بشارت دینے کے لیے یہ خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے تھے کہ میری امت میں سے جو آدمی اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے. کل تو وہیں زنا وہیں سرقا, حضور فرماتے کہ میں نے, بخاری شریف کی روایت میں صراحت موجود ہے, میں نے حضرت جبریل سے پوچھا وہیں زنا وہیں سرقا, چاہے اس آدمی نے زنا کیا ہو چوری کی ہو تو بھی؟ تو حضرت جبریل نے کہا جی ہاں وہیں زنا وہیں سرقا. پھر حضور نے پوچھا وہیں زنا وہیں سرقا, چاہے اس نے زنا اور چوری کی ہو تو بھی جنت میں جائے گا جبکہ دنیا سے اس حال میں گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا؟ تو کہا ہاں وہ زنا وہ سرا. تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا وہ زنا وہ سرا کا وہ ولو شرے بل خمر. چاہے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، شراب پی ہو، تو بھی تو جنت میں جائے گا اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے. بس یہاں تو وہ حضرت ابو ذر نے وانا فداؤ کا میں آپ پر قربان جو کہا تھا اس. باب و قول رجل فدا کا ابی و امی. یہاں دوسرا اسی طرح کا ایک لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہاں بھی اس کا بھی وہی حکم ہے جو اوپر میں نے بتلایا تھا. قال کبھی صدو قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی رجلا بعد سعدی سمیت یقول ارم فداک و ابی و ام. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور آدمی کے متعلق نہیں سنا کہ وہ ان پر اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، چلاؤ تیر، اللہ میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے. غزوہ احد کے موقع پر جبکہ شروع میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ جو وہاں بٹھایا تھا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد مشرکین نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں میں انتشار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے بہت. اس موقع پر صحابہ نے، انصار نے اور دوسرے صحابہ نے جو ہے بڑی گویا شجاعت کا مظاہرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی. اسی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیر چلائے حضور کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے اوپر. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کوئی آدمی حضرت اب سعد تیر چلاتے جاتے تھے، کوئی آدمی جب اپنے تیرکش کو لے کر، یعنی وہ تیروں والا تھیلا چمڑے کا لے کر گزرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے تمہارا تھیلا یہاں خالی کر دو ان کے سامنے. تو وہ تیر چلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تم پر قربان. اب چونکہ ماں باپ کا ایک حق ہوتا ہے، ان کا ایک ادب ہے، ان کی ایک عظمت ہے اولاد کے حق میں، تو کیا سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی گیا کسی کو یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے بتلا دیا کہ ہاں ایسا جملہ کہا جا سکتا ہے. اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جملہ فرماتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا. کہ حضرت علی اپنی معلومات کے مطابق فرما رہے ہیں، ورنہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمائے تھے، وہ بھی اشرع مبشرہ میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیظات بھائی ہیں. تو ان کے لیے بھی غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ فرمائے ہیں، روایتوں میں ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ حضرت علی کے علم میں نہ ہو، حضرت علی خود اپنے سننے کے مطابق، میں نے نہیں سنا، وہ انہوں نے نہیں سنا ہو. حدثنا علی بن الحسن قال اخبرنا الحسین قال حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن نبی ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد وابو موسیٰ یقرأ فقال من هذا فقلت انا بریدہ جئت فداک قال قد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ ابن حسین اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے، حال یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے رہ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو حضرت بریدہ وہاں تھے، ان کو دیکھ کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم من حاضر، کون ہو تم؟ کہ میں بریدہ ہوں، اندھیرے کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آتا، اندھیرے میں چہرہ پہچانا نہیں جاتا، آدمی ہے کوئی نظر آتا ہے تو پوچھا کہ میں بریدہ ہوں، جو التفیدہ کہ میں آپ پر قربان. اب یہ روایت تو وہاں اگلے والے باب میں آنی چاہیے تھی، میں آپ پر قربان اسی کو بتلایا. تو کہا، پھر حضور نے فرمایا قد اوتی ہذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. مزمار بنسری کو کہتے ہیں، وہ جو بجائی جاتی ہے. تو گویا ان کو یعنی حضرت ابو موسیٰ کو جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کی آواز بہت اچھی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد کو جو خوش آوازی دی گئی تھی اس کا ایک حصہ دیا گیا. یہ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ان کی قرآن سننے کے لیے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دیگر امہات المومنین بھی نکل آئی ان کی قرآن سننے کے لیے. اور یہ بھی ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ دوسرے روز جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حسن صوت اچھی آواز عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ تمہیں بھی دیا گیا ہے. اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے میری قرآن سنی؟ کہ ہاں سنی، بہت پسند آئی. کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا. فقد حبرت تحبیرا کے الفاظ ہے، یعنی میں اور خوبصورت بنا کر کے پڑھتا. تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اس سے ایک استدلال فرمایا ہے بڑا عجیب و غریب. دیکھو ان کے اس کہنے پر حضور نے تردید نہیں فرمائی. اہل علم جانتے ہیں کہ تقریر رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کام پر نکیر نہ فرمائیں تو وہ بھی اس کے درست اور جائز ہونے کی علامت ہے. تو یہاں جب حضرت ابو موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ لقد حبرت تحبیرا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے، یہاں حضور کی خوشی کے لیے گویا اس کو اور جا، تو وہ ریا میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کا جذبہ جو لوگوں میں ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے، خوش ہو جائیں گے. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، آپ وہ کھدر پہنتے تھے، وہ جو ودیشی کپڑے کا بائیکاٹ جو کیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ انگریز ملوں کے بنے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہنتے تھے. یہ ہمیشہ آج بھی آپ کے خاندان میں یہی کھدر ہی کے پہننے کا رواج ہے، اور حضرت اپنے متعلقین کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بھی کھدر پہننا پڑتا تھا، اس لیے کہ اپنے ملنے والوں میں سے کسی کو اگر دیکھا. اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اندر گرمی تھی، حضرت کا اوپر والا جو جسم تھا جو اس میں گرمی بہت تھی، تو آپ جو ہے وہ ذرا موٹا لباس آپ برداشت کر پاتے نہیں تھے، نصف اعلی میں نصف اسفل میں سردی کا اثر ہوتا تھا، اسی لیے آپ اوپر کمبل وغیرہ ڈالے رہتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. تو باہر آپ کا حضرت ململ پہنتے تھے کبھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب اندازہ ہوتا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو وہ کرتا پہن لیتے اس کا کھدر کا. کبھی اگر اچانک آ گئے دیکھا ململ کا تو وہ اندر کا گریبان میں ہاتھ ڈال کے یوں کر کے پورا پھاڑ ڈال دیتے. کہا کہ ایک مرتبہ آئے دیکھا کہ کہاں مشاہد بھی اب جو ہے ودیشی لباس پہننے ہوگی تو کہاں کہاں دیکھو میں کدر کہاں ہوتا ہمارے ڈر کی وجہ سے تو اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے جواب میں عرض کیا کیا آپ کے پاس کوئی بندوق ہے کیا جو کندھے پر لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے ڈر کی وجہ سے ہم تو آپ کا اس لیے خیال کرتے ہیں اور کہ بھائی آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اس لیے آپ کو خوش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. باب قول رجل یا بنی لمن ابوہ لم یدرک الاسلام. کوئی آدمی کسی کو یا بنی اے میرے بیٹے کہے ایسے آدمی کو جس کے باپ جو جس کا باپ مسلمان نہ ہو تو ایسے باپ کا مسلمان نہ ہو تو ہی کہہ سکتے ہیں سر باپ مسلمان ہو تو بطریق اولا کہا جا سکتا ہے. یہاں جو ہے دراصل روایت میں جو الفاظ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ عنوان قائم کیا ہے. حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا محبوب بن محرز الکوفی قال حدثنا صعب بن حکیمی عن ابیہ عن جدہ قال اتیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجعل یقول یا ابن اخی ثم سالی سالا فانتصبت له فعرف ان ابی لم یدرک الاسلام فجعل یقول یا بنی یا بنی. صحابی ابن حکیم جو ہیں اپنے والد حکیم سے اور وہ ان کے دادا یعنی حکیم کے ابا شریک سے نقل کرتے ہیں. شریک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بات بات میں مجھے حضرت عمر فرمانے لگے یا ابن اخی اے بھتیجے. تو جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھتیجا بانجا وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اے بھتیجے. کہا بھتیجے کہنے کے بعد پھر ثم سالن مجھے انہوں نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو میں نے اپنی تفصیل بتائی نسب بتایا اپن تصب تو لوں تو فارف عنا ابی لم یدرک الاسلام تو ان کو معلوم ہوا کہ میرے ابا کو اسلام کا زمانہ ملا نہیں ہے یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر بجائے ابن اخی بھتیجا کہنے کے یوں کہنے لگے یا ابو نہیں ہے اے بیٹے اے بیٹے. چونکہ ابن اخی کہنے کی صورت میں ان کے باپ کو اپنا بھائی کہنا لازم آتا ہے جو اسلام لائے نہیں تھے اس لیے یہاں دوسرا انداز اختیار کیا انہوں نے. حدثنا محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا جریر بن حازم عن سلم العلوی قال سمعت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کنت خادما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فكنت ادخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما انت يا بني فانه قد حدث بعدك امر لا تدخلن الا باذني. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدمت گار تھا آپ کی خدمت کرتا تھا تو میں بغیر اجازت کے آپ کے یہاں گھر میں داخل ہو جایا کرتا. اس وقت تک ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا اور اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے وہ حکم استیذان والا ابھی نازل نہیں ہوا تھا. فجیت و یوم ایک دن میں حاضر ہوا اور میں اپنی عادت کے مطابق جو ہے وہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان تیاب نہیں اے بیٹے وہیں کھڑے رہی ہو دوری سے آپ نے یوں کہہ دیا فین قد حدث بعدك امر کہ تمہارے بعد یعنی تمہارے ابھی تھوڑی یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آ چکا ہے. وہ کیا آیا ہے لا تدخلن الا باذنی کہ بغیر اجازت کے آنا مت. تو یا حضور نے روک دیا اب آئندہ جب بھی آؤ اجازت لے کر آؤ. بس یہاں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسے یا بنیا اے پیارے بجائے ابن اخی کہنے کے بنیا کہا. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی عبدالعزیز ابن ابی سلمت عن ابن ابی ساسات عن ابیہ عن ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لہ یا بنیا. یہ عبدالرحمن ابن ابو ساسا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، یعنی بجائے بھتیجے یا اور کچھ کہنے. باب لا یقول خبثت نفسی، جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ کلام کے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا ان کا مفہوم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہے وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو سننا پسند نہیں کرتا. دو لفظ ہیں، دونوں ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مطلب ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک لفظ جو ہے ذرا دوسرے کے مقابلے میں خطرناک سمجھا جاتا ہے. لہذا علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کسی آدمی کو آپ کہیں اے غبی، اے کم عقل، اور اسی کو آپ کہیں اے گدھے. اب گدھا جو کہا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے، کیا کم عقل، لیکن گدھا سن کر کے سننے والے کی طبیعت کے اوپر جو وحشت سوار ہوتی ہے اور جو اس کے طبیعت ان تیس لفظوں سے انکار کرتی ہے، وہ کم عقل اور غبی کہنے سے وہ بات پائی نہیں جاتی. حالانکہ ہیں دونوں کا مفہوم ایک. تو گویا اس طرح کے الفاظ جو اس طرح وحشت پیدا کرنے والے ہوں ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چنانچہ یہاں روایت لاتے ہیں، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم خبثت نفسی ولکن لیقول لقثت نفسی. کسی آدمی کی طبیعت میں ذرا متلی پیدا ہو جاتی ہے نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی پیٹ میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے طے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے متلی والی، تو اس طے والی کیفیت کو تعبیر کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا تھا خبثت نفسی، میرا جی خبیث ہو گیا. خبیث ہو گیا یعنی برا ہوا، اور اسی کو تعبیر کرنے کے لیے اور اسی کو ظاہر کرنے کے لیے لقثت بھی بولتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر متلی کسی کیفیت ہو رہی ہو تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے خبثت نفسی نہ بولے، بلکہ کیا بولے؟ لقثت نفسی. حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن وہ پہلا لفظ ایسا ہے کہ اس کو کان کلی کرتے ہیں، اس سے یعنی کان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حدثنا عبداللہ قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه رضي الله تعالى عنه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي وليقل لقثت نفسي. یہ وہی بات ہے، دوسرے صحابی سے حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی خبثت نفسی نہ کہے بلکہ یوں کہے لقثت نفسی. تو گویا یہ تو عربی ہی کی بات تھی، اردو زبان میں ہر زبان میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی مفہوم اور کسی معنی کو اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اگر دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں کا ایک لفظ جو ہے ذرا خطرناک قسم کا ہے، ہے نا، ذرا سخت قسم کا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں نرم ہے، سافٹ ہے، تو آپ نرم والے کو استعمال کیجئے، سخت والے کو استعمال نہ کیجئے. یہ بھی گویا کلام کا ایک ادب ہے بولنے کا. ستارہ جنت نی چیز نعمت ہے، سائنسدانوں نے جنت ہی نعمت طریقے اڑکھاوے چھے. ستارے جو ہیں وہ تو اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اسی لیے جب قیامت قائم ہوگی تو جہاں سورج چاند وہاں ستارے بھی ختم ہو جائیں گے زمین آسمان کی طرح. پاک دامن خاتون ماٹے سورہ یوسف پڑھی شکا، یعنی یہ سمجھ میں نہیں آیا پاک دامن خاتون کے لیے سورہ یوسف پڑھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ سورہ یوسف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت میں کوئی اشکال نہیں، کوئی پاک دامن خاتون ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں؟ ہاں بغیر وضو کے اذان دیں گے تو ہو جائے گی، باقی وضو کے ساتھ دینا چاہیے. حضور صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے خط مبارک جو بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے لکھے تھے، اس کو فریم بنا کر گھر میں لٹکانے کے بارے میں کچھ فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا مبارک خط ہے، اس معنی کر کے آپ رکھیں، تاریخی چیز ہے، باقی اس کی کوئی ایسا رکھو گے تو اس سے فلاں بلا دور ہوگی یا ایسا کسی حدیث میں آیا نہیں ہے. کسی کو اگر اپنے تجربے سے بات دیکھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی فضیلت باقاعدہ کسی حدیث میں نہیں آئی، کسی نے اپنے طور پر اس کا تجربہ کیا. جیسے بہت سارے وظیفے وظیفے کی کتابوں میں ہوتے ہیں، یوں پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، تب بہت سے ایسے ہیں کہ وہ کہیں حدیث میں نہیں آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آپ یہ اللہ کا فلاں نام 100 مرتبہ پڑھو گے تو جو ہے آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. نہیں، ہاں کسی نے تجربہ کیا ہے اور وہ اگر لکھتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تجربے کی وجہ سے کہتا ہے، لیکن حدیث سے یہ چیز ہے. ہاں بعض فضائل ایسے ہیں جو حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اس طرح فریم بنا کر کے گھر میں رکھنا یقیناً یہ چیز ہے، ایک مومن کے لیے ایک اچھی برکت کی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت اسی روایت میں ہماری نظر سے گزری نہیں ہے. مولانا محمد بربودن والے 14 دن سے بے ہوش ہیں، اسپتال میں شفا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا، سب دعا کریں بھائی ان کی شفا کے لیے، اللہ ان کو ہوش بھی دے اور صحت عطا فرمائے. پہلا کلمہ پڑھ کر کسی دوسرے کی مغفرت کر دی جائے تو کلمہ کتنی بار پڑھا جائے جو روایت میں ہے؟ یہ جو کلمہ کے بارے یہ جو بات ہے وہ بھی کسی حدیث میں صراحتن آیا نہیں، یہ بھی تجربے کی بات ہے. وہ 70,000 کا جو عدد ہے کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ 70,000 پڑھے اور اس کا اشار ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس طرح یہ تجربے ہی کی بنیاد پر ہے، کسی روایت میں صراحتن نہیں ہے. بچے کی پیدائش کے وقت دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کری جائے، اگر ترتیب الٹ جائے دانے کان میں اقامت اور بائیں کان میں اذان، پھر صحیح کر لو دوبارہ. ایک خوب غریب چھوکرو دوران دسواں خوب سارا مارکس ساتھ پاس تھو ہے، تینے سائنس لیو ہے پر تینا پتا غریب ہے، بنگال کی گاڑی پھیروے تھے، بناوا ماٹے آ ورسے ٹیوشن کی فی وغیرہ 35,000 جو خرچ، تینے بینک یاد نہ فی نہ روپیہ راپی شکائے. اب وہ غریب اگر ہے تو دیکھو وہ بینک کا سود جو ہے وہ تو کسی بھی غریب کو اس کی ضرورت کے لیے دیے جا سکتے ہیں، تو سب مگر ثواب کی امید رکھے بغیر، اور وہ پھر اپنی ضرورت میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ورس نو اناج بھرو جائز ہے، ہاں برس حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کو، حضرات امہات المومنین کو سال بھر کا ان کا جو یہ ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک عنوان باپ کا قائم کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. روزانہ حافظ القرآن کو 3 پارے پڑھنے چاہیے، لیکن اگر وہ طالب علم تو مشغولی کی وجہ سے کتنا پڑھنا ضروری ہے؟ اب ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی بات، قرآن کا ایک حق ہے ہر مسلمان پر، اور جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے حفظ ہونے کے ناطے ایک الگ حق ہے. تو بہرحال قرآن کے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اب جتنا پڑھے اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہاں بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کئی مناظر دیکھے، ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر کے اوپر مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ سر اس کا کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے. پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے مارنے والا، لے کر آتا ہے، اتنی دیر میں وہ سر پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر یہ مارتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے لے کر سیر کرا رہے تھے ان سے حضور نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، اور پھر اس کو وہ سویا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا، سویا رہا. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی حفظ کا تقاضا ہے کہ قرآن کے حفظ پر جو ہے وہ تاکید آئی ہے کہ رات اور دن میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اب طلب علمی کی مشغولی کی وجہ سے تو جتنا بھی اس سے ہو سکے اس میں اس کا اہتمام کرے. اور یہ مشغولیاں لوگ ایسی بتلاتے ہیں، جیسے طالب علموں کا مسئلے جو بات کریں طلب علم کی، ابھی باہر لا کے کھڑے رہیں گے تو آدھے گھنٹے بات کرتے رہیں گے، یعنی کوئی وشیش کسی کام میں کمی نہیں آتی. اخبار دیکھنے کا جو وقت ہے وہ برابر ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہے برابر ہے، اور دوسری چیزیں جو ہے ریڈیو سنتے ہیں وہ برابر سن رہے ہیں. کہیں کسی وجہ سے کمی کرنی پڑتی ہے تو فقط کائم آتی ہے تسبیح کے اندر، یہ تسبیح اس کو کم کر دیا، امتحان آیا ہے تو امتحان آیا تو کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، اور دوسرے کام چھوڑ دیے، جو وہ نہیں چھوڑے تو اس کو کائے کو چھوڑ دیا. اصل میں جیسی قدر اور اہمیت ہونی چاہیے وہ ہے. ایک بائے ہے اور ایک مشتری، اور دونوں کے درمیان بے کرانے والا ایک شخص ہے، کیا دونوں طرف سے دلالی لے سکتا ہے؟ دلالی جو ہے اصل تو شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی، عرف کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی. تو دونوں طرف سے اگر عرف ہے اور دونوں کو معلوم ہے یہاں اور وہاں تو اس صورت میں یاد رکھیں، نہیں تو اندھیرے میں رکھ کر نہیں. عورت پیر میں 5-10 دن کے لیے آئے تو نماز پوری پڑے یا قصر؟ پیر ابھی دور ہے جس میں نماز قصر ہوتی، اسی طرح پیر سے سرار. جس وقت وہ سسرال رخصت ہو کر کے گئی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب سسرال ہی میرا وطن ہے، میں نے پیر کو چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر پھر آئے گی پیر تو وہ قصر کرے گی، نہیں تو اگر اس کو چھوڑنا کی نیت نہیں کی ہے تو وہ بھی وطن ہے، وہ بھی اور وہاں یہ کر لیا ہے تو وہ بھی ہے. صبح کی سنت موقع چھوٹ جائے تو کب تک لوٹا سکتے، اس کو لوٹانے کا سوال نہیں. بعد ایسے امام محمد رحمت اللہ علیہ سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے تک پڑھنے کی تو مستحب قرار دیتے ہیں. قیام میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے اہدنا الصراط کا الف چھوٹ جاتا ہے، ایک الف چھوٹنے کے ثواب میں کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ اب وہ جو عربی جانتے ہیں وہ تو بھائی یہ ہے کہ یہ الف جو ہے نا وصل کے لیے ہے، کوئی الگ پڑھے گا تو اس کو پڑھنا ہے، ملا کر پڑھے تو اس کو نہیں پڑھا جاتا. قرضہ کی ادائیگی کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ادا کرا دے. کیا اذان کے وقت بات کرنا مکروہ ہے؟ جی ہاں، نہ بات نہ کرے اذان کے وقت. کیا داڑھی بیٹھ کر اولنا مسنون ہے؟ ایسا کہیں دیکھا نہیں، داڑھی کیوں کنگھی کرے، بیٹھ کر ہی کرے ایسا. فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر دعوت نہ پہنچانے کی شکایت کریں گے، تب کہا جائے کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے اس وقت تو تم دیکھتے ہی رہے. سن دعوت یہ پھیلی نو وجود ہے، ایسا کہیں دیکھا نہیں. یہ جو آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں میری نظر سے نہیں ملی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائش سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو اے اللہ آباد فرما، اے اللہ تو دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے حسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمناوٹ شریوں کی شرارت بدخواہوں کی بدخائی اور رشہ دوانوں کی رشہ دوانیوں سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سرور بنا، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بڑائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.